الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگو، عزیزو اور بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ما حاضح ازاہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں جو ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاضح سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام والسلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام والسلام کی سنت ہے. اس سلسلے میں عام طور پہ جو ہماری فکری کوتاہی ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس سنت ابراہیم کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عید پر ہم جو کسی جانور کا گلا کاٹتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سنت ابراہیم کا یہ ایک حصہ ہے، یہ مکمل سنت ابراہیمی نہیں ہے. وہ سنت ابراہیم کیا ہے، پچھلا جمعہ میں نے اسی پر پڑھایا تھا. اللہ کرے آپ نے یہ باتیں سنی ہوں اور کوئی یاد بھی ہو. آج اس قربانی کے بارے میں جو بعض غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے طبیعتوں میں بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ چند احکام عرض کرنے ہیں. سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم نے ہمارے اسلامی اصول بیان فرمائے ہیں، اس کی تفصیلات بیان نہیں فرمائے. مثلا اس نے یہ تو فرمایا کہ اللہ نے عبادت تم پہ فرض کی ہے، اور عبادات کا نسبتاً ذکر بھی کر دیا کہ نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن ان کو الگ الگ اس طرح تفصیل کے ساتھ جس طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے اس کو ہرگز بیان نہیں کیا. عجیب بات یہ ہے کہ وضو کے بارے میں تو بیان کیے ہیں چار فرض ہیں اس کے، وہ بھی اس طریقے سے نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ چار چیزیں دھونا ضروری ہیں، تو ہم اسے سمجھ گئے ہیں کہ یہ فرض ہے. کلی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ناک میں منہ پانی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، ان کو تین تین دفعہ دھونا ہے کہ نہیں دھونا، اس کے پہلے آخر میں پڑھنا ہے کچھ یا نہیں پڑھنا، نیت کیا کرنی، اس کے بارے میں قرآن کریم نے کچھ نہیں بتایا. نماز کا اس نے زکوٰۃ کے ساتھ تقریباً 80 دفعہ ذکر کیا، اور الگ سے تقریباً 700 دفعہ قرآن پاک میں اس کو دہرا کے کہا گیا کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اس اہم فریضے کے بارے میں یہ ہمیں بالکل نہیں بتایا گیا کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس کے کیا کیا اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنی ہے، ان نمازوں کے نام کیا ہیں. مسجدوں میں اگر پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اس سے پہلے اذان ہونی چاہیے، اذان کا نام تک نہیں دیا قرآن کریم نے، ان کے الفاظ کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے. جو اس کا پورا ایک نظام ہے، نظام صلاح جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں فرمائی. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دوسرا فریضہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا حکم تو جیسے میں نے عرض کیا 80 دفعہ دہرایا ہے نماز کے ساتھ، لیکن خود زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے مصارف کا ضرور ذکر کیا، لیکن اس کا نصاب کیا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کی کیا کیا تفصیلات ہیں اور اس کی کیا مقداریں ہونی چاہیے، نصاب کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. حج کے احکام نسبتاً تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، لیکن وہ بھی تفصیلات اس قدر نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر سمجھ لیں کہ ہم مکمل طور پہ مناسک حج سے واقف ہو گئے ہیں. اس کے لیے بھی جب تک ہم حدیث اور فقہ کو نہیں کھنگالتے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ صحیح طریقہ حج کرنے کا کیا. یہ تو وہ ہے جو ہمارے چار یا پانچ ارکان ہیں. اس کے بعد جو پورا پوری تفصیل ہے اسلامی زندگی کی اور جن کی حیثیت ظاہر ہے اس کے بعد کی ہے، ان میں بہت کم چیزیں ہیں جن کو بیان کیا، کیا تو صرف اس کے اصول کی حد تک، اس کی تفصیلات کو بالکل چھیڑا تک نہیں ہے. اب اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لیے ہم صرف قرآن کریم کو دیکھیں گے، اور یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، تو باقیوں کو تو چھوڑیے، آپ ایک نماز پڑھ کے دکھا دیجئے، بتائیے نماز کیسے پڑھیں. آپ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، جمعہ پڑھنے کا حکم کہاں؟ خود جمعہ کا ذکر ضرور کیا ہے لیکن اس کی تفصیلات کہاں؟ یعنی جس طرح ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جو اس کی فرضیت ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں قرآن کریم تو بالکل خاموش ہے. آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر ہم قرآن کریم پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں. ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم کوئی سا بھی کام دین کا نہیں کر سکتے اگر ہم صرف قرآن کریم پر انحصار کریں اور یہ کہیں کہ جو اس میں آیا ہے صرف اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. جن لوگوں نے اس بات پر اصرار شروع کیا ہے، اور برسوں سے اصرار ہے پورے عالم اسلام میں، اور ہمارے یہاں تو ہر یہ فتنہ بہت دور تک پھیلا، جس کو انکار حدیث کا فتنہ کہتے ہیں، وہ حدیث کا انکار کہتے ہی یہ کہہ کے ہیں کہ جب حسبنا کتاب اللہ، ایک صحابی کا قول ہے کہ ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پھر آخر سنت کی حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب اللہ کو تو باقاعدہ لکھوایا گیا، اس کو یاد کروایا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، سنت کی اور حدیث کی حفاظت نہیں کی گئی. الگ بات ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے، اس طرح نماز، اس طرح حدیث کی بھی حفاظت کی گئی. آپ خود ذرا سوچیے، کامن سینس کی بات ہے کہ نماز اگر واقعی فرض ہے، قرآن کریم میں فرض کی ہے، اور وہ اسی طرح اس کا پڑھنا فرض ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اس کا پورا طریقہ ہمیں حدیث سے ملا ہے، اگر حدیث کے حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا تو مجھے بتائیے پھر نماز کا اہتمام کیسے ہوگا؟ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھے، اور وہ صرف اس کے حکم کی حد تک قرآن کریم کی حفاظت کرتا ہے جبکہ اس کی پوری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں، اور اس کی حفاظت بالکل نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ خود چاہتا کہ نماز نہ پڑھی جائے. اگر وہ چاہتا کہ نماز پڑھی جائے تو ان تمام چیزوں کو محفوظ رہنا چاہیے جس میں نماز کے پڑھنے کی تفصیلات ذکر ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ کی تفصیلات موجود رہنی چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے کہ حج کیا جائے تو مناسک حج کی تفصیلات بھی محفوظ رہنی چاہیے. اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ پوری اسلامی زندگی محفوظ ہو، اگر میں اس کو سمیٹ کے کہوں تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، جس کو ہم اسلامی تمدن کہتے ہیں، جس کو ہم اسلامی ثقافت کہتے ہیں، یا جسے ہم اسلامی زندگی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں، اس کا 1/10 حصہ آپ کو قرآن کریم سے ملے گا، 9/10 حصہ ہمیں حضور نے دیا، حدیث نے دیا، سنت نے دیا. اگر کوئی آدمی دشمن نہیں ہے اسلامی زندگی کا اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا، تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا، میں حدیث نہیں پڑھوں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کا قرآن ہونا کس چیز نے ثابت کیا؟ یعنی اللہ کے رسول کی زبان نے یہ بتایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری حدیث ہے، اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت ہے. جس کو اس نے قرآن کہا وہ قرآن ہے، اور جس کو اس نے اپنی بات کہا وہ اس کی اپنی بات اور حدیث ہے. جس نے قرآن کا تصور دیا ہے، تشخص دیا ہے، اور اس کو واضح کر کے متعین کر کے بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ اس زبان پر اعتماد نہیں کرتے اور اس کو سمجھتے ہو غیر محفوظ ہے، تو پھر قرآن کا قرآن ہونا کیسے محفوظ ہے؟ تو جیسے یہ باقی پوری تفصیلات تمام احکام کی وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، اور کوئی آدمی اگر اس کا انکار کر کے اس کو کہیں تلاش کرتا رہے، کہیں نہیں ملے گی قرآن میں، تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ قربانی کا تصور اور قربانی کا حکم تو قرآن کریم میں موجود ہے لیکن اس کی تفصیلات موجود نہیں، جیسے نماز کی نہیں. اگر ہم نماز کی تفصیلات کا انکار نہیں کرتے یہ کہہ کر کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، تو آپ قربانی کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ اسی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اصولی طور پر قرآن حکیم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ صرف ہے امت محمدیہ تمہیں نہیں، ہم نے ہر امت پر قربانی لازم کی تھی، جیسے ہر امت کو اللہ نے نماز دی ہے، ہر امت کو اللہ نے زکات کا حکم دیا، ہر امت کو جہاد کا حکم نہیں دیا، اس امت کو دیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے احکام ہیں جو ہر امت کو دیے گئے ہیں، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح سمجھو کہ قربانی کا تصور اتنا قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے۔ پہلا انسان آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام، تورات اٹھا کے دیکھ لو اس میں پوری تفسیر موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ تفسیر سے ذات چیزیں بھی انہوں نے کچھ شامل کر دی، قرآن کریم نے اس کو درست کیا، اس کو صحیح حیثیت اس کی واضح کی، اور اس لیے کہا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، نہ ابراہیم، ابن آدم، آدم کے بیٹوں کا قصہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، کہ چونکہ اس میں تورات نے قلم کاریاں کی، اس میں غلط باتیں شامل کر دی، اسے کہا کہ تم آدم کے دو بیٹوں کا جو اصل قصہ تھا وہ ان کو پڑھ کے سناؤ، اور وہ اصل قصہ کیا تھا کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، دو بھائیوں نے حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کی، ایک نے جانور ذبح کیا، دوسرا کاشتکار اور کسان تھا، اس نے اپنی فصل کا کچھ حصہ پیش کیا، دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ لفظ قربان کا قرآن کریم سے آیا، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں قرآن اس کو قربان کہتا، اذ قربا قربانا، اور قربان کہتے کسے ہیں، ہر اس نیکی کو، ہر اس عمل کو جسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جسے اللہ کے تقرب چاہنے کے لیے کیا جائے، اس کی قربت چاہنے کے لیے کیا جائے، اس کا قریب ہونا چاہے بندہ، کہ میں تیرا ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسا جو عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے پہلے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر حسد پیدا ہوا اپنے بھائی کے بارے میں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتا، اس کے اندر حسد کی آگ لگی، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، تو بڑا چاہتا ہے خدا کا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی۔ اصل میں اس زمانے میں ایسی علامتیں تھیں، ابھی انسانی عقل اور دماغ ارتقا پذیر نہیں ہوا تھا، اس لیے بہت محسوس چیزیں باقی رکھی گئی تھی جس سے انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ جتنا ترقی یافتہ آج کا دماغ ہے انسان کا، یہ اس وقت اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اس لیے کو لحاظ کیا گیا تھا ان کے دماغ کی کمزوری کا، تو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ جو قربانی قبول کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ تم پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا کسی ٹیلے پر جا کر اپنی قربانی رکھ دو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، اگر اسے جلا ڈالے تو یہ علامت ہے اس کے قبول ہونے کی، اور اگر اسے نہ جلائے اس کا مطلب یہ علامت نہیں ہے اس کا قبول ہونے، یہ اس کے نہ قبول ہونے کی علامت۔ چنانچہ دونوں نے جا کر اپنی قربانیاں رکھ دی کسی اونچی جگہ، حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی جو قربانی کو ٹھکرا دیا گیا، اس کو جوش آیا، اس نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی ہے تو میں تو مرا ہی ہوں، میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، قال لأقتلنک، تو دوسرے بھائی نے صرف یہ کہا کہ انما يتقبل الله من المتقين، کہ تیرے جیسے آدمیوں کی قربانیاں نہیں قبول کی جاتی، قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہو، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے، اگر تیرے اندر تقوی ہوتا قربانی ضرور قبول کر لی جاتی، اور اب بھی اگر تیرے اندر تقوی ہوتا تو تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، میرے طرف ایک ہو جاتا۔ میں اس سے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان قدیم ہے، اس کی عمر اتنی ہے جتنی انسان کی ہے۔ حضرت آدم کو ان کے بیٹوں کو قربانی سکھائی گئی کیونکہ نو انسانی وہیں سے شروع ہوئی، لیکن دوسری بات یہ فرمائی کہ مطلق قربانی کہ آدمی جو چاہے اللہ کے راستے میں دے دے، یہ تو ہم نے پہلے دن سے رکھی، لیکن وہ خاص قربانی کہ اللہ کے راستے میں کسی جانور کو ذبح کیا جائے، کہا یہ بطور خاص ہم نے ہر امت میں لازم کی، ولکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا، منسک کہتے ہیں قربانی کو، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ ان کو ہم نے جو چار پائر مویشی دیے ہیں، گائے ہیں، بھیڑے ہیں، بکرے ہیں، مینڈے ہیں، کٹڑے ہیں، یہ جتنے چار پائے جن کو مویشی کہتے ہیں ہم، قرآن کریم ان کو الانعام کہتا ہے، بہیمت الانعام کہتا ہے، کہا جن کو بھی بہیمت الانعام ملے ہیں، جن کے بھائی یہ جانور ہیں، اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لازمی حصہ تھا آدمی کی دولت کا، تو ان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کا حکم اتنا اہم ہے اور اتنا قدیم ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جس کو اللہ نے یہ قربانی دینے کا حکم نہ دیا، اور قربانی میں کس کی؟ جانوروں کی۔ درہم و دینار کی قربانی وہ زکات ہے، جسم و جان کی قربانی وہ روزہ ہے، دونوں کو جمع کرنے کی قربانی وہ حج ہے، لیکن الگ سے جانوروں کی قربانی وہ یہ ہے جس کو یہ جس کا دن چلا رہا، یہ ہر امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ ایک اور غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے میں اس کا بھی اضالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ اس میں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم نے قربانی کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی دی، صحابہ بھی دیتے تھے، لیکن یہ قربانی حاجی دیتے تھے۔ یہ تم نے جو جگہ جگہ قربانی کا تصور پھیلا دیا ہے کہ ہر گھر میں جانور ذبح ہوتے پھرے، اور اس طرح ایک ایسی تباہی مچتی ہے جانوروں پر کہ اس کے اگلے دن ہمیں کھانے کو گوشت تک نہیں ملتا، اور جانور مہنگے ہو جاتے ہیں اور کامیابی شروع ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جو تم نے قتل عام شروع کیا ہے جانوروں کا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حاجیوں پر تھا۔ چلیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، جبکہ آپ کی نبوت کی عمر وہ 23 سال ہے، اور ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے۔ یہ 10 سال جو مکے سے آپ دور رہے، جیسے ہم دور ہیں مکے سے، اور مکے کے باہر رہنے والے پورے دنیا اسلام کے لوگ ظاہر مکے سے دور ہیں، ان کے لیے وہ سنت ہے جو حضور نے مدینہ منورہ میں رہ کے کیا۔ جب آپ نے حج کیا ہے تو حج پر بھی آپ نے قربانی کی، اور قربانی ایک دو نہیں کی، پورے 100 اونٹ ذبح کیے۔ یعنی ہمارے دانشور تو اس سے مرتے جا رہے ہیں نا کہ یہ ایک ایک جانور ایک ایک گھر میں ذبح ہو تو جانور باقی نہیں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر تم نے صرف حاجیوں سے قربان کروانا ہے تو وہ تو 100 اونٹ ہے، جن میں 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی جو 37 رہے وہ حضرت علی نے ذبح کیے، وہ یمن سے لے کے آئے تھے، ان کو ذبح کرنے کا حکم حضور نے انہیں دیا، اور 63 شاید اپنے ہاتھ سے اس لیے ذبح کیے کہ عمر ہی 63 سال ہونے والی تھی، ہر سال کا ایک جانور ذبح فرمایا۔ یہ تو آپ نے حج کے دنوں میں کیا، لیکن ساتھ ہی آپ کو جو بہت بڑا انعام دیا گیا ایک چھوٹی سی سورت کا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ دنیا اور معافیا سے زیادہ عزیز ہے، وہ ہے سورت الکوثر۔ آپ کو بہت بڑا انعام دیا گیا، انا آتینا کوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نواز دیا ہے کوثر سے۔ اب کوثر ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ کوثر ہے کیا، جس کا عام طور پر علماء ترجمہ کرتے ہیں خیر کثیر، دنیا کی سب بھلائیاں آپ کو دے دی گئی۔ اب ہم شمار کرتے رہیے کہ وہ کیا کیا بھلائی ہو سکتی ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے بھلائی کا حضور سے ہٹ کر، جہاں بھی بھلائی ہے وہ حضور کو عطا کر دی گئی، اس کے بدلے میں حضور سے مانگا کیا گیا، کہ فصل لربک، اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے، ونہر، نہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی دیجئے۔ نہر اصل میں اصل اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کو ذبح کرنا، نہر اصل میں یہاں سینے میں نیزہ مارنے کو کہتے ہیں، اور یہ اونٹ کا ذبح کرنے کا صحیح طریقہ ہے نا، وہ یہ اس کے گھٹنے باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے یہاں نیزہ مارا جاتا ہے، وہ نیزہ کھانے کے بعد اپنی گردن سنبھال نہیں سکتا، گر جاتا ہے۔ اور اب آپ عرب اس سے بھی زیادہ آسانی سے ذبح کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی حج پہ گئے تو انہوں نے خود اپنا اونٹ ذبح کیا، تو میں نے پوچھا آپ نے کیسے کرنے کا، وہ تو مرغی سے بھی زیادہ آسان ہے کہ اس کا گھٹنا باندھ دیجئے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کی گردنے کا آدمی پیچھے پکڑ کر پیچھے لے جائے تو وہ اس طرح زور نہیں ہوتا وہ چھڑا لے، آپ اس کی گردن یہاں سے کاٹ دیں، گردن کٹ گئی اس کے بعد اٹھ نہیں سکتا، نہ اس کو باندھنے کی ضرورت، نہ اس کو پکڑنے کی ضرورت، اس کو کہتے ہیں نہر. لیکن اب اس کے بعد اس کے معنی میں وسعت پیدا ہوئی، حضور کے زمانے میں اس سے بہت پہلے، اسی کے معاملے تو پھیلتے رہتے ہیں نا، اسی اب نہر کہتے ہیں صرف ذبح کرنے کو، قربانی دینے کو. تو فرمایا آپ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ آیت ظاہرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں؟ قربانی دیں. یہی وجہ ہے کہ برائے ابن عازم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری نے اس کو کوٹ کیا اور مسلم نے بھی، تمام سیاست میں یہ روایت پائی جاتی. وہ فرماتے ہیں اول ما نبدا به، سب سے پہلا کام جیسے ہم آغاز کرتے ہیں عید قربان کو، وہ کیا ہے؟ ان نصلی، ہم نماز پڑھتے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹتے ہیں نماز سے تو پھر ہم قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے. فمن اصاب فقد فعل، من فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کام کیا کہ پہلے نماز عید پڑھی اس کے بعد قربانی دی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. تو یہاں دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں پہلے میں نے آپ کے سامنے حکم پڑا کہ اللہ نے ہر امت پر قربانی لازم کی، حضور کی پر نوازشات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ عید قربان کے دن پہلے نماز پڑھیے، اس پر قربانی دیجیے. اب دیکھو قرآن نے اپنے انداز کے مطابق اس کو مجمل بیان کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا کہ عید قربان کو ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم قربانی دیں گے. فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جس آدمی نے یہ کام کر لیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. حضور 10 سال رہے مدینہ منورہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 10 سال میں کوئی سال نہیں چھوڑا جب آپ نے قربانی نہ دی. میں پوچھتا ہوں 10 سالوں میں حضور حج کرتے تھے؟ اور جہاں حج کرتے ہیں، نوجوانوں آپ کو تو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، جو لوگ حج کر کے ہیں ان سے پوچھئے کہ 10 تاریخ کو قربانی دی جاتی ہے، کیا اس سے پہلے نماز بھی پڑھی جاتی ہے؟ آپ کو حجیاں تو بتائیں گے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے؟ مکہ معظمہ میں نماز عید نہیں ہوتی، مکہ معظمہ میں ہوتی ہے، جو لوگ حج کرنے نہیں آتے. منا میں نماز عید نہیں ہوتی، وہاں صرف قربانی ہوتی ہے. اور یہاں سورہ کوثر میں 2 چیزوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیں اس پر قربانی دیں، اور یہ حکم حضور کو اس وقت دیا گیا ہے جب آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ مکہ معظمہ میں پوچھنے کے لیے مکہ نے قبضہ کر رکھا تھا. اس لیے جو آدمی مکہ معظمہ میں نہیں جائے گا وہ حضور کی اس سنت پر عمل کرے گا جب آپ مدینے میں تھے، اور جب مکہ معظمہ میں حج کے لیے جائے گا تو اس سنت پر عمل کرے گا جو حضور نے حج کے دن میں کیا تھا. یعنی آپ صرف آپ قربانی کریں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو نماز اور قربانی، یہ دونوں باتوں کا حکم، یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پہ نہیں جا سکتے. تو اللہ نے 2 باتیں ان سے کرائی کہ تم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 10 سال حضور یہاں رہے، کوئی سال ایسا نہیں آیا جب حضور نے قربانی نہ دی ہو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ابھی تک میری آنکھوں میں وہ منظر جل ملا رہا ہے، وہ نکلتا نہیں، کہ میں نے دیکھا کہ حضور نماز سے فارغ ہوئے، آپ مصلی سے جوتا پہن کے پیچھے ہٹے، تو اتنے میں حضور کے سامنے لایا گیا ایک جانور، بلکہ 2 جانور لائے گئے، مینڈے کالے رنگ کے، بلکہ چتکبرے جس میں کالا رنگ بھی تھا سفید بھی تھا، اور بڑے بڑے سینگوں والے. حضور نے بایاں پاؤں اس پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے آپ نے چھری چلائی، دونوں جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. کہا یہ منظر تو میری آنکھوں میں سمایا ہوا. کبھی تو حضور اس طرح خاموشی سے دونوں جانور ذبح فرماتے تھے، اور کبھی ایسا کرتے تھے. حضرت حسن کہتے ہیں، حضرت زین العابدین کی روایت ہے، وقت میں نے اپنے ابا جان حضرت حسن سے یہ بات سنی، نہ اپنے تایا جان، ان سے میں نے یہ سنا کہ حضور 2 جانور خریدتے تھے، چتکبرے بینڈے، ان کو ایک اپنی طرف سے قربان کرتے تھے اور ایک اپنی آل اور پوری امت کی طرف سے قربان کرتے تھے. حضرت فاطمہ نے قربانی دی، ان کا جانور پس پردہ لایا گیا دروازے کے سامنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا، فرمایا عورتوں کو حکم نہیں ہے کہ اپنا جانور ذبح کریں، تم اپنا جانور ذبح تو مت کرو، لیکن یہاں کھڑے ہو کر پس پردہ دیکھو تمہارے سامنے خون گرے تو اگر خون جب گرتا ہے تو اس کا قطرہ زمین پہ باغ میں گرتا ہے لیکن اس کو قبول پہلے کر لیا جاتا ہے. اسی قربانی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہمیں اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اس کا ایک ایک قطرہ تمہارے لیے نیکی بنتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہیں ملے گی. تو کہا مصوف ہے یا رسول اللہ. کہا حضور جب جانوروں پر روئی ہے, کہا اس کے روئی کیا ایک ایک بال تمہاری نیکی بنے گا. یہ ساری قربانی کے فضائل بیان کیے گئے اور آج حدیثیں سے بھری پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہماری جو قربانی دی جاتی تھی, زارہ کا ہماری کو تمول تو نہیں تھا, غریب لوگ تھے ہم, یہ نہیں ہے کہ صرف اسی وقت کھا لیتے تھے اسے, بلکہ اس کا ہم گوشت خشک کر کے بھی رکھتے تھے. عربوں میں پہلے سے بھی عادت تھی, اور جب موسم گزر جاتا اور گرمی آ جاتی تو ہم یہ خشک کیا ہوا گوشت حضور کو بھی بازوا دیتے تھے کھانے کو, اور حضور خوش ہو کر کھاتے تھے. میں نے یہ ساری تفصیلات اس حوالے سے بیان کی ہے کہ اندازہ فرمائیں کہ مدینہ منورہ میں حضور جب تک رہے تو آپ قربانی کرتے رہے. یہ عمل کیا حضور کا اس امت کے لیے سنت نہیں ہے؟ یقینا سنت ہے. اور اسی کو حضور نے یہاں تک فرمایا, سن لو, الاضحى یوم یضحی الناس. الاضحى کہتے ہیں عید قربان کو. کہا عید قربان کا دن وہ ہے جس طرح قربانیاں دی جاتی. تو مزید فرمایا, من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو آدمی وسعت رکھتا ہے جانور کو ذبح کرنے کی, اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ کوئی سا جانور لے کر بھی ذبح کر سکتا ہے, چاہے وہ بکرا لے, چاہے وہ دمبا لے, چاہے وہ چھترا لے, چاہے وہ مینڈا لے. اگر وہ نہیں تو گائے میں سات آدمی مل کر حصہ رکھ سکتے ہیں, سات آدمی مل کے دے دیں. وہ مہنگی پڑتی ہے تو ایک کٹڑا یعنی ایک بھینسا, وہ نسبتاً سستا ہوتا ہے, وہ بھی سات آدمی دے سکتے ہیں. ایک اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. فرمایا جو آدمی جتنی وسعت رکھتا ہے, فلم یضحی, اور پھر وہ قربانی نہیں دیتا, فلا فلا یقربن مصلانا, کہا وہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوشش مت کرے, اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں. کیا اس کے بعد بھی وہ کبھی رہ جاتی ہے جاننے کی؟ ہمارے جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں فقہ کے, جن میں امام حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام احمد ہے, امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی اجمعین, یہ سارے اللہ کے مقرر بندے ہیں. ان میں سے کسی کو قربانی کے مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں, بلکہ اس کے علاوہ جو فقہائے امصار گزرے ہیں, جو ان سے کم درجہ کے لوگ ہیں, یعنی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے شہروں کے ائمہ, لیکن جس طرح پوری امت نے ان پر اتفاق کیا, رجوع کیا, وہ اس پائے کے تو نہیں ہے, لیکن ان میں سے بھی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس میں اختلاف کرتا. ہمارے آئے ندی حضرات جو ظاہر کسی امام کی تقلید نہیں کرتے, براہ راست عامل بن حدیث ہے, وہ بھی اس کا اختلاف نہیں کرتے قربانی سنت ہے یا قربانی واجب ہے. کسی کو امت میں اس میں اختلاف نہیں. اور مزید یہ بات کہ 1400 سالوں سالوں میں ایک سال ایسا نہیں آیا جس میں امت کے کسی شہر میں یا کسی ملک میں کبھی یہ سنت ٹوٹنے میں آئی ہو. پورے عالم اسلام میں ہر سال جب عید قربان آتی ہے تو تسلسل اور تواتر کے ساتھ یہ امت قربانیاں دیتی چلی آئی. لیکن نہ جانے میں تو حیرانی کی بات ہے کہ بڑی ایک ایسا عمل, ایک ایسا حکم جو 1450 سال کی تاریخ رکھتا ہے اور ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے اور نہایت عقیدت و محبت سے دوہرایا جاتا ہے اور 3 دن تک وہ عمل پورے عالم اسلام میں رہتا ہے اور کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اس کے لیے ثبوت چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم. اگر قوموں کا اسوہ, قوموں کی تاریخ, قوموں کا عمل یہ ثبوت نہیں ہے تو اور ثبوت کیا چاہیے؟ یوں تو ہماری کتابیں جیسے میں عرض کر رہا ہوں بھری پڑی ہیں احکام سے, لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتی تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے تھا؟ لیکن ہمارے منکرین حدیث بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے, کوئی سنت نہیں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا ہے. مجھے بتائیے وہ مولویوں کا نام تو لیجیے کہ کس صدی میں ہوئے ہیں مولوی. اگر پتہ چل جائے تو ہم تو ان کے پاؤں دھونے کو تیار ہیں کہ اتنے بڑے مولوی کا پوری امت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یعنی امت کا ایک آدمی ان سے اختلاف نہیں کرتا تو ان کے مقبورے بارگاہ ہونے میں کیا دیر ہے؟ لیکن یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا کام ہے. یہ ان کا منشا ہے, مولوی کوئی بھی ہوتا کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگتا, آج لگے کل کو چھوڑ دے گا. صرف اللہ کے رسول کی یہ حیثیت ہے کہ یا خدا کی اطاعت ہوتی ہے خدا کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے. تو جس آدمی کو خدا اور رسول کی اطاعت منظور ہے وہ تو یہ عید قربان آ رہی ہے, تو اطمینان کے ساتھ یکسو ہو کر اپنی ہمت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی کوشش کرے. اور یاد رکھو جیسے نماز کا کوئی بدل نہیں ہے, زکوٰۃ کا کوئی بدل نہیں, حج کا کوئی بدل نہیں کہ اس کے معاوضے میں اور نیکی کر لو, روزے کی جگہ کو اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا, اس لیے یاد رکھو قربانی کا بھی کوئی بدل نہیں ہے. بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ آج کا چونکہ ضرورت ہے اس بات کی کہ زلزلہ زدگان کی مدد کی جائے, تو بجائے قربانی کرنے کے ہم ان پیسے دے کر ان کی مدد کیوں نہ کریں. قربانی دینی پڑے گی, اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کو توفیق دے تو اور اپنی جیب ہلکی کرے, ان کی مدد کرے, اسے قربانی تو بہر صورت دینی پڑے گی. یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ قیمتی اگر جانور خریدتے تھے اب اتنا قیمتی نہ خریدیے, پہلے اگر الگ الگ دمبا چھترا مینڈا دیتے تھے اب بڑے جانور میں حصہ ڈال لیجئے, یعنی کم خرچ کرے اور باقی آپ وہاں بھیج دیجئے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ایک یہ بڑا حادثہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غربت ہمارے کس علاقے میں کم ہے. زلزلہ زدگان کی آفت آئی, امت نے محسوس کیا اور کرنا چاہیے تھا, اب بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو مسلمان غریب اپاہج اور نادار اور کلاش بکھرے ہوئے ہیں ان کو آپ بالکل بھول جائیے, وہ غربت کے ہاتھوں مر جائے, وہ ان کو سرسردی مار ڈالے, کیا فائدہ اس کا, ان کو بھی دیجیے ان کو بھی دیجیے. اگر آپ کے اپنے گھر میں ضرورت مند ہے تو کیا ان کی ضرورت کو آپ نظر انداز کر دیں گے, آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں ہے, اور یقیناً ہے کوئی محلہ اسے خالی نہیں ہے. ہماری بے روزگاری نے ہماری مہنگائی نے یہی تو ایک نسل بڑھائی ہے, اسی میں تو اضافہ کیا ہے, ایسی ہماری ذمہ داریاں ہیں, ان کو باہر ادا کرنا ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آج راستے میں ٹریفک قابو آ گیا جس میں میری دیر سے آنے کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں آدمی قابو آ جاتا پھر نکلنا تو اپنے بس میں نہیں ہوتا, اس کی تاخیر ہو گئی, اللہ قبول فرمائے.
visit tazkir.org